بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ. السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہم گفتگو کریں گے شام کے بحران کے تناظر میں. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین، شام کے بحران کے تعلق سے عالمی سطح پر ایران اور روس کی سفارتکاری جاری ہے. ایک اہم اور قابل توجہ تبدیلی اس حوالے سے یہ آئی ہے کہ ترکی کے اسپیکر نے، جو ایران کے دورے پر ہیں، شام کے بحران کے پرامن حل پر زور دیا ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دہشت گردی ہے. انہوں نے ایران کے اسپیکر کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ شام میں مسلح گروہوں کی کاروائیاں انسانیت اور اسلام کے خلاف ہیں، اور انہیں دہشت گردی کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. اسی کے ساتھ ایران نے شام کے بحران کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے، جس کا جرمنی اور کئی دیگر ملکوں نے خیر مقدم کیا ہے. اسی کے ساتھ شام کے تعلق سے مغربی ریشہ دوانیوں کے جواب میں روس بدستور ڈٹا ہوا ہے. روس کو یقین ہے کہ شام میں کیمیائی اسلحے دمشق حکومت کے مخالفین نے استعمال کیے ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے وولدائی کلب میں اپنے سالانہ تقریر میں کہا ہے کہ شام میں کیمیائی اسلحے دمشق حکومت کے مخالفین نے مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ اور ایک سازش کے تحت استعمال کیے ہیں. انہوں نے یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ اس سلسلے میں شام کی حکومت پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، حتیٰ جنگ کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے، لیکن کہیں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کر رہا ہے کہ اگر یہ اسلحے مخالفین نے استعمال کیے ہوں تو کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مکمل خاموشی ہے، کوئی بھی اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کیمیائی اسلحے مخالفین نے استعمال کیے ہیں تو ان کے خلاف کیا اقدام ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم شام کے بحران کے حوالے سے ایران اور روس کی سفارتکاری کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس کے نتائج کا جائزہ لیں گے. اس کے بعد صدر پوتین کے اس سوال کے بارے میں معزز مہمانوں کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کی جا رہی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ کیمیائی اسلحے بشار اسد کے مخالفین نے استعمال کیے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ترکی کے اسپیکر کی آج کی پریس کانفرنس بھی زیر بحث آئے گی، جس پہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ شام میں دمشق حکومت کے مخالف جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسلام اور انسانیت کے خلاف ہے، اور دہشت گردی کے علاوہ اسے کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا. اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے لندن اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے برصغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار اعجاز حسین کو. دہلی اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں شریک ہوں گے ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کی گفتگو میں شریک کیا جائے گا اسلو ناروے میں مقیم برصغیر کے ممتاز تجزیہ نگار حیدر حسین کو. لیکن پہلے ہماری رپورٹ.
تقریباً ڈھائی سال سے بدترین بحران کا سامنا کرنے والے شام کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ فوج ان علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کرنے میں مصروف ہے جہاں دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں. فوج نے متعدد علاقوں میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، تاہم دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کی طرف سے وسیع پیمانے پر ملنے والی مالیاتی اور اسلحہ جاتی مدد کی بدولت یہ دہشت گرد بار بار نئے علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں. شام کی حکومت جہاں ایک طرف غیر ملکی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے، وہیں دوسری جانب اس نے باغی گروہوں سے مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی کا ایک بار پھر اعلان کیا ہے. دوسری جانب کیمیائی ہتھیاروں کی نگرانی کرنے والے عالمی ادارے او پی سی ڈبلیو کا کہنا ہے کہ روس کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے شامی حکومت نے اپنے کیمیائی ہتھیاروں کی تفصیلات اس کے حوالے کرنا شروع کر دی ہیں۔ ہیگ میں واقع او پی سی ڈبلیو کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں شام سے مزید تفصیلات آنے کی توقع ہے۔ شام اور روس نے اقوام متحدہ کو اس بات کے ثبوت فراہم کرائے ہیں کہ شام میں کیمیائی حملہ مسلح باغیوں کی کرتوت تھی۔ اس کے باوجود امریکہ اس بات پر بضد ہے کہ یہ حملہ شامی حکومت نے کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ایک سفارتکار نے خبر رسائی ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ شام نے تفصیلات جمع کرا دی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فہرست کافی طویل ہے اور اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کے اس یقین کی پختہ دلیل ہے کہ دمشق کے مضافاتی علاقے مشرقی غوطہ میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ایک سوچا سمجھا اکسانے والا منصوبہ تھا۔ انہوں نے جمعرات کو ولدائی فورم میں کہا کہ ہمارے پاس یہ یقین کرنے کا پختہ ثبوت ہے کہ یہ ایک اکسانے والا اقدام تھا۔ یقینی طور پر یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، تاہم فنی اعتبار سے اس میں غلطیاں تھیں۔ روسی صدر نے کیمیائی ہتھیاروں کے لیے انتہا پسندوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک قدیمی روسی ساختہ میزائل لیا جو شامی فوج بہت پہلے ہی اپنے ذخیرے سے باہر نکال چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں نے اس بات پر پوری توجہ دی کہ استعمال شدہ میزائل پر میڈ ان یو ایس ایس آر لکھا ہو۔ انہوں نے کہا کہ 21 اگست کا حملہ شام میں ہونے والا پہلا حملہ نہیں تھا، تو پھر دیگر حملوں کی تحقیقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ ولادیمیر پوتین نے کہا کہ فوجی حملوں سے تمام عالمی مسائل کا حل نہیں کیا جا سکتا، اور اس مسئلے پر کانگریس میں بحث کرنے کے بجائے سلامتی کونسل میں بحث ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شام پر حملہ عالمی نظام پر حملہ ہے۔ صدر پوتین نے کیمیائی ہتھیاروں کے متعلق ہونے والے معاہدے کے بارے میں کہا کہ 100% ضمانت تو نہیں دی جا سکتی کہ شام روس اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کی مکمل پابندی کرے گا، تاہم شام عملی اقدام کر رہا ہے۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ امریکہ کے سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کی ایجنسی کے سربراہ جوزف ڈبلیو ریکسی نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے سعودی حکام سے بات چیت اور ملاقاتیں کی ہیں۔ سعودی ولی عہد نے امریکہ کے سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے ادارے کے سربراہ جوزف ڈبلیو ریکسی سے جدہ میں ملاقات کی ہے۔ شام کا بحران اور خاص طور پر شام کی حکومت کو کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش ان ملاقاتوں کا سب سے اہم ایجنڈا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے حکام اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی جب روس کی تجویز کا پوری دنیا میں خیر مقدم کیا جا رہا ہے، شام پر فوجی حملے کے لیے زمین ہموار کی جائے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ شام میں مسلح باغیوں کو ہر طرح کی مدد دیتا رہے گا، اور ابھی حال ہی میں امریکہ کی طرف سے شام میں سرگرم مسلح دہشت گردوں کو ہتھیاروں کی سپلائی کی بات بھی کی گئی ہے۔ یہاں پر قابل غور نقطہ یہ ہے کہ سعودی عرب بدستور شام پر جنگ مسلط کرانا چاہتا ہے اور شام میں دہشت گردوں کے لیے اپنی بھرپور حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی ویب سائٹ اینٹی وار نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں لکھا ہے کہ سعودی عرب نے ایسے 1239 قیدیوں کو لڑنے کے لیے شام بھیج دیا ہے جنہیں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ اینٹی وار ویب سائٹ نے سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ موت کی سزا پانے والے قیدی مختلف جرائم میں ملوث تھے، لیکن شام جا کر دہشت گردوں کے ساتھ مل کر شامی حکومت اور عوام کے خلاف لڑنے کے عوض ان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ان قیدیوں کے اہل خانہ کو بھی بہت ساری مراد دی گئی ہیں۔ یہ مسئلہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ سعودی عرب شام کے خلاف کس قدر عداوت و دشمنی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ 2 سال کے عرصے میں امریکہ کے ساتھ مل کر شام کے بحران کو جنم دینے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ تاہم اب تک اسلامی جمہوریہ ایران اور روس نے بحران شام کے حل کے سلسلے میں جو تعمیری کردار ادا کیا ہے، اس کی وجہ سے وسیع پیمانے پر جنگ افروزی کا منصوبہ اب تک کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔
ناظرین، شام کے بارے میں ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں برِ صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار اعجاز حسین صاحب موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ اعجاز حسین صاحب، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جناب، شام کے تعلق سے عالمی ڈپلومیسی کس نہج پر جا رہی ہے؟
بہت خوبصورت سوال کیا، بڑا جامع سوال۔ میں کوشش کروں گا ایک تمہید کے ساتھ، کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اتنے جامع جواب بھی دوں۔ میں ابھی 2-3 روز سے ایک انالیسس میں بنا رہا تھا، ایک ریسرچ ایک جرنل کو لکھنے کے لیے، میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا جیو پولیٹکس اور جیو اسٹریٹجی کی لغت میں 2 دہائیوں سے زیادہ یونی پولر ورلڈ میں امریکہ جو لیڈ کر رہا تھا، اس میں رہتے ہوئے اب مایوس ہو گئی ہے और एक तरफ तो यूएसए और उसके इतिहादी अब नेटो वाले नहीं हैं,
जी
अब अरब के दो ममालिक जो कि ऑयल और गैस की रिचनेस की वजह से दुनिया में बहुत आगे हैं, वो इस वक्त अमेरिका के इतिहादी हैं। आज नेटो के जो ट्रेडिशनल मेंबर जो हैं, जर्मनी, फ्रांस,
जी
ब्रिटेन, वो अमेरिका के इतने बड़े इतिहादी नहीं हैं जितने के कतर और सऊदी अरेबिया हैं।
जी जी
तो इन्होंने मिलके एक ब्लॉक बना लिया है। लेकिन एक चीज देखिए, इन 23 बरसों में, 1990
जी
में जब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई थी अमेरिका के लीडरशिप में, साथ साथ एक जो डेवलपमेंट आई आहिस्ता आहिस्ता, रशिया ने और चाइना ने बड़ा प्रोएक्टिवली अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग किया, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया,
जी
उसको यूज किया, और साथ एक अच्छी, एक इंटेलिजेंट और डेक्स्ट्रस डेमोक्रेसी को भी तरवीज दी, और एक बड़ी सगेशियस किस्म की डिप्लोमेसी को भी किया। उसका नतीजा ये निकला कि आज सीरिया एज अ केस स्टडी
जी
लीजिए कि सीरिया के इश्यू पे आज एक तरफ तो अमेरिका के साथ नेटो के अलाइज नहीं खड़े,
जी
मीडिया सपोर्ट सिर्फ दे रहा है ब्रिटेन इस वक्त,
जी
और फ्रांस लिप सर्विस दे रहा है, लेकिन आज सीरिया के इश्यू पे केस स्टडी सीरिया को बनाएं अगर,
जी जी
तो अमेरिका के इतिहादी आज कतर और सऊदी अरेबिया गोया कि एक नया ब्लॉक बन गया। लेकिन उधर सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इस ब्लॉक के मुखालिफ जो है
जी
आज रशिया ब्लॉक नहीं है एक, रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना की भी आ गई है।
जी
चाइना इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, बल्कि कहते हैं कि 5-7 बरस के बाद दुनिया की पहली बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी चाइना। अब चाइना रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हुई और उस पे एक लेजिटिमेट इश्यू जो है सीरिया पे, फैक्ट फाइंडिंग,
जी
ट्रूथ की तलाश, सच की तलाश करने में इन्होंने किरदार अदा किया, और इस पे सीरिया को इन्होंने सपोर्ट किए हुए, सीरिया को सपोर्ट नहीं किया
जी
इन्होंने, हकीकत को, सच को और लेजिटिमेसी को उन्होंने सपोर्ट करते हुए आज दुनिया में साबित कर दिया कि ऑल राइट, एक तरफ तो अमेरिका, कतर और सऊदी अरेबिया एक नया ब्लॉक बन गया है,
जी जी
लेकिन दूसरी तरफ अब चाइना और रशिया जो हैं ये एक नया ब्लॉक बनाए हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा उसके साथ साथ जो नई डेवलपमेंट हो रही है, आज देखिए जर्मनी के 620 मेंबर पे मुश्तमिल जो उनका बंडेस्टाग, जो उनकी पार्लियामेंट, उसके इलेक्शन हो रहे हैं, और तवक्को है कि एंगेला मर्केल जो है वो अपनी
जी
हुकूमत बना लेंगी कोलिशन 4 साल के लिए। लेकिन उनके एजेंडा पे अब ये है, टॉप एजेंडा जो उनका
जी
है
जी
कि इस वक्त वो नेटो को रिव्यू करेंगी कि आया नेटो की जरूरत है। तो मैं ये देख रहा हूं कि अगले 4 बरसों में नेटो जो है वो उसका मुस्तकबिल बड़ा तारीक है। 4 से 8 बरसों में नेटो जो है वो या तो खत्म हो जाएगा या बहुत कमजोर हो जाएगा।
जी
इसीलिए अमेरिका को तलाश थी उन ममालिक की जिनके वसाइल पे को एक्सप्लॉयट करते हुए एक नया ब्लॉक बना ले, और सऊदी अरब और कतर ने वो फ्राम की। अब ये
जी
मैं पूरा आर्ग्यूमेंट दे रहा था, इसका केस स्टडी सीरिया नजर आता है। अब यहां से ये देख लीजिए, आज वो आर्ग्यूमेंट उन अमेरिकन का, उन अमेरिकन ऑथर्स का, या एंटी वॉर जो लॉबिस्ट हैं अमेरिका में, जो कि डेमोक्रेसी के रियल टर्म में ख्वाहा हैं और उसके सपोर्टर्स हैं, या ब्रिटेन में जो सेनर लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जमहूरियत और चीज होती है, और ये एक ऑटोक्रेटिक जमहूरियत जो है जो अमेरिका और इसकी लीडरशिप और इसके हवारी लेते हैं। अब एक नई चीज जो सामने ये आ रही है, वो जो आर्ग्यूमेंट 9/11 पे बिल्ड किया था अमेरिकन ऑथर्स ने, अमेरिकन एकेडेमिया ने, अमेरिकन मीडिया के उन लोगों ने जो के जो ट्रूथ को सपोर्ट करते रहे कि जी 9/11 खुद ही अमेरिका ने कराया था, आज उस आर्ग्यूमेंट को
जी
सपोर्ट मिली है सीरिया पे। वो सपोर्ट ये मिली है कि प्रिंस बेंदर बिन सुल्तान के वो जो 22 बरस जब वो एम्बेसडर रहा सऊदी अरेबिया में,
जी
24 अक्टूबर 1983 से लेके 8 सितंबर 2005
जी
तक, उसमें जो पूरा ग्रैंड प्लान आया था जो कि सीआईए ने, पेंटागन ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने, पहले जॉर्ज बुश द एल्डर की रूल
जी
में, फिर जॉर्ज बुश द यंगर के रूल में, डोनाल्ड रम्सफेल्ड जैसे लोगों में, इन लोगों ने ब्लैक एक प्लान ये किया था कि एक टाइम आएगा जब यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाएगी तो दुश्मन तो रहेगा नहीं, एक
जी
दुश्मन को इन्वेंट करना पड़ेगा, एक फैब्रिकेट करने पड़ेगा। वो नॉन स्टेट दुश्मन बनाया और उसका नाम ग्लोबल टेररिज्म रख दिया। इस पे फिर आप ये देखिए कि हमारे यहाँ सऊदी अरेबिया में, हमारे यहाँ दो बड़ी जो जगह हैं, मुकद्दस मकामात हैं जो जो मक्का में और मदीना में हैं, वहां हर मुसलमान ने आना है, चाहे वो चेचनिया से आए उसने भी उमरा और हज करनी है, चाहे वो इंगुशेतिया से आए या डेगिस्तान से आए या कहीं से भी आए, उसने तो हज उमरा करना है। जब वो हज उमरा करते हैं, यहां कितनी मजमूम एक बात हमें सुनने को मिली है, जानने को मिली है कि वो जब आते हैं सऊदी अरेबिया में हज और उमरे के, तो उसको कर लेने के बाद उनको ले जाया जाता है इस्तखबारातुल आमा जो है इंटेलिजेंस एजेंसी जो है प्रिंस बेंदर बिन सुल्तान जो हेड कर रहे हैं, वहां उनको रेडिकलाइज किया जाता है। उन्हें कहा जाता है अपनी मसाजिद में, अपनी जामिया मसाजिद में, अपनी जो मदरसे हैं उनमें ये आप करना शुरू कर दें कि हम हेल्प करेंगे, नाम लें जिहाद का, और जो जो सऊदी अरब और कतर की मोनकीज के खिलाफ जो हैं फोर्सेस उनको किल करते जाएं। हमें पॉलिटिकल जो अम्ब्रेला है इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स का, वो अमेरिका ने फराहम किया हुआ है, लिहाजा ऐसे ऐसे दुश्मन चुन के मारो। अब आज देखिए, आज सुबह कितनी मजमूम बात है कि एक जो आर्गूमेंट जो दिया था व्लादिमीर पुतिन ने और सरजी जो उनके लेवरोफ जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि देखिए क्या आप बशार अल असद को रिमूव करके आप उन दहशतगर्दों को लेके आएंगे आइसिस के या अल नुसरा के, या आप अल शबाब के उन दहशतगर्दों को हुकूमत करने लाएंगे जो कि क्रिश्चियंस के गले काट देंगे, जो कि चर्चेस पे हमले करेंगे। तो आज वो आर्गुमेंट ये भी मिला कि पाकिस्तान में पेशावर में तकरीबन 50 के करीब हमारे मसीही ब्रादर, जिनके बारे में मोहम्मद आले मोहम्मद ने हमारे इस्लाम ने उनकी जानो माल के तहफ्फुज़ की जमानत दी है, हिज्जतुल विदा को आप पढ़िए, आज उनको मारा गया। तो गोया कि ये महसूस हो गया अब कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ये तैयार थी, और ये चाह रहे थे कि एक पके हुए सेब की तरह, पके हुए फल की तरह ये बशारुल असद गिर जाएंगे और उसके बाद ये सीरिया पे कब्जा करेंगे, वहां से फिर जॉर्डन के साथ, इजिप्ट में पहले इनको कामयाबी हुई और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ईरान में और लेबनन में घुस के गोया के एक रेन ऑफ टेरर एक क्रिएट करेंगे, और रेन ऑफ टेरर में वो जो दहशतगर्द सो कॉल्ड जिहादी जो हैं उनको लेके आएंगे रेडिकलाइज जो हुए हैं, और इस तरह अपना पॉलिटिकल ग्रेटर एजेंडा जो है ये मुसलमान ममालिक के ऊपर अपना मुसल्लत करेंगे, और अमेरिका को कहेंगे कि अब तुम्हें नेटो की जरूरत नहीं है, अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जरूरत नहीं है, हमने इस वक्त जो है तुम्हारा काम हमने सर अंजाम दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं जा अल हक्का व जहकल बातिला इन्नल बातिला काना जहूका, सच हमेशा नमूद, अल्लाह ताला की जात ने वादा किया इंसान के कि वो सच को उजागर करके रहेगा, सच नजर आ गया। अब ये केस स्टडी है, अब कहीं भी अमेरिका जो है अपने एक जो है एक एब्सोल्यूट किस्म का जो पावरफुल जो है प्लान जो है दुनिया का स्ट्रेटेजिक, वो मुसल्लत करने में इतनी आसानी नहीं होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन साहब जी। मोहम्मद अहमद काजमी साहब, मोहम्मद अहमद काजमी साहब हमारे दिल्ली स्टूडियो में है। काजमी साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी
जी काजमी साहब, इस वक्त शाम के,
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू,
जी शाम के बहरान के तनाजुर में जो दुनिया में दो ब्लॉक बन गए हैं, दो हिस्सों में जो दुनिया बटी हुई है, उसके बारे में आपका तज्जिया क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि ईरान के इस्लामी इनकलाब के बाद जिस तरह से, जिस नजरियाती तौर पर ईरान के इनकलाब ने इस पूरे खित्ते पर जो असर दिखाया है, और खास तौर पर सीरिया वो मुल्क है शाम जो जब सभी अक्सर अरब ममालिक ईरान के खिलाफ सद्दाम हुसैन की हिमायत कर रहे थे, शाम ईरान के साथ सफारती तौर पर तआवुन कर रहा था। अभी जिस तरह से शाम के मामले में दुनिया की सफारती कोशिशें चल रही हैं, वो मैं समझता हूं कि अमेरिका की ख्वाहिश भी गैर ऐलान शुदा यही थी कि किसी तरह से जंग ना हो। वो धमकियां दे रहा था, वो अपने अपनी ताकत को एक तरह से दुनिया के सामने जाहिर भी कर रहा था, लेकिन उसे ये मालूम था कि इराक में उसका क्या हाल हुआ है, अफगानिस्तान में उसका क्या हाल हुआ है। 2014 में वो बकौल उनके वो सही वक्त पर वापस 2014 के आखिर तक वापस जाना चाहते हैं। तो ये चीन और रूस की तरफ से जो कोशिशें हुई हैं, जिस तरह से अमेरिका, जिसे कहना चाहिए एक ही कोशिश में और इतनी जल्दी उसने अपना बकौल उसके इरादा बदल दिया जंग का, वो अमेरिका की कमजोरी के नतीजे में हुआ है, ना के महज सिफारती कोशिशों के नतीजे में। लेकिन एक दूसरी बात जो खास तौर पे मैं कहना चाहूंगा वो ये कि चीन और रूस के अपने तौर पर मजबूत होने के साथ साथ जिस तरह से ईरान ने भी सिफारती कोशिशें की हैं, और जैसा कि आपने अभी बताया कि तुर्की की हुकूमत के नजरिए में भी तब्दीली, वाज़े तब्दीली आई है, और उसने भी शाम में होने वाले वाकयात को दहशतगर्दी के वाकयात बताया है, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और इस सीरिया के शाम के खिलाफ जंग शुरू ना करने की हालत जो अमेरिका की थी, जिसमें और दूसरी परेशानियां थी, उसके साथ साथ ईरान का जो वाज़े मौकिफ था और हिजबुल्ला की तरफ से जो वाज़े बयानात आ रहे थे कि अगर शाम पर हमला हुआ तो हम उसे अपने ऊपर हमला समझेंगे, तो ये सारी चीजें मिलकर के अमेरिका को एक तरह से मजबूर कर पाई कि उसने फिलहाल जंग का इरादा तर्क किया है। और मैं समझता हूं कि ये सिफारती कोशिशें और जमीनी हकीकत दोनों ऐसी हैं जिसकी वजह से अभी लगता है कि जंग नहीं होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन साहब। ईरान की सिफारतकारी के बारे में आपका तजिया क्या है?
अच्छा, मैं आपको यहां बताता चलूं
जी,
चार छोटे छोटे वाकयात को ले मैं 30-30 सेकंड में बयान करूंगा
जी।
ये देखिए, अल शबाब जो केनिया में अभी रिसेंटली वेस्ट गेट में पिछले चंद घंटों में जो ने बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिसमें तकरीबन 4 दर्जन लोग, बेकसूर लोग मारे गए, शॉपिंग करते जो आ रहे थे। वेस्ट गेट सेंटर बहुत बड़ा सेंटर नैरोबी में है जिस पे भी अटैक हुआ, और अल शबाब जो है सोमालिया की दहशतगर्द तंजीम, जिसे कतर, जिसे एलिजेडली, मैं ये नहीं कहता, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं वो साफी की तरह नहीं, मैं ट्रेडिशनल कहूंगा कि एलिजेडली जिस तरह इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनको सपोर्ट जो अल शबाब को जो है कतर की तरफ से मिलती है
जी।
तो उन्होंने कबूल कर लिया कि 40-50 लोगों को हमने मार दिया। दूसरा, अभी आज मैंने पहले जिक्र किया आपने कि पेशावर में अभी हमारी क्रिश्चियन बिरादरी जो है, जो जो कैथोलिक कम्युनिटी है, उनके तकरीबन 50 के करीब लोग जो है आज बेचारे मजलूम मारे गए वहां पे पेशावर के एक चर्च में। तीसरा, ये वाकया जो कि नाइजीरिया में आए दिन जिहादिस्ट जो है दर्जनों के हिसाब से लोगों को मार देते हैं इस्लाम के नाम पर। और चौथा ये कि आपको याद है कि पिछले 3 बरस से आप देख लीजिए तकरीबन रोजाना 35-40 जो लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, उन्हें ये जिहादी दहशतगर्द जो है वो इराक के मुख्तलिफ शहरों में मार रहे हैं रोजाना बॉम्ब ब्लास्ट में, टारगेट में। अब ये 4 केस स्टडीज थोड़ी देखते रहिए, इनको बेस बनाते हुए मैं ये कहूंगा ईरान के पास, ईरान का आर्गुमेंट जो सच और सदाकत पे मबनी हमेशा रहा है, उसको ईरान आगे थोड़ा इंटरनेशनलाइज करके उसको सेल करे डिप्लोमेटिकली। वो ये कि ईरान के पास अभी 2 बरस और हैं नॉन अलाइन मूवमेंट की जो सदारत है
जी।
अच्छा, उसको, उस सदारत को, उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए ईरान को चाहिए, आई एम श्योर बहुत कैपेबल और बड़े इंटेलिजेंट और बड़े जहीन किस्म के जो है सफारती बिरादरी ईरान में, तेहरान में बैठी है, जो बहुत बड़े लीडर बैठे हैं वहां पे
जी।
वो अब ये इसको, इस प्लेटफॉर्म को, नैम को इस्तेमाल करते हुए व्लादिमीर पुतिन को, चाइनीज जो है ली जिनपिंग जो है उनको, इसी तरह से वो जापान की लीडरशिप को और एंगेला मर्केल, इसके अगला साल इस पे लगा दें कि इनको उस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, इंटरेक्शन बढ़ाएं, ताकि एक स्टेज पे आके एक ऐसा ब्लॉक मजबूत बन जाए जो नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ जाए। इस वक्त 120 मेंबर कंट्रीज हैं नैम के, ईरान के पास 2 बरस और हैं। इन दहशतगर्दी के जो है छोटे छोटे वाकया जो हो रहे हैं, इनको बेस बनाते हुए अब ईरान का आर्गुमेंट दुनिया ने मान लिया है कि मजलूम जो है वो हमेशा आखिर में इमर्ज करता है और उसकी फतेह उसी की होती है। इसको इस्तेमाल करते हुए ये अभी देखिए, अगले हफ्ते जनरल असेंबली का, यूएन जनरल असेंबली का सालाना इजलास जो है वो आगाज उसका हो जाएगा। अब यहां देख लीजिएगा जो मुझे सिग्नल्स मिल रहे हैं न्यूयॉर्क में से, साथ ही देखें कपल होगी कि न्यूयॉर्क के मेयर की इलेक्शन कैंपेन भी जो है वो अब कल्मिनेट करती जा रही है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में वो नया मेयर भी आ जाएगा बिल ब्लेसियो की शक्ल में होपफुली। अब वहां पे देखिए न्यूयॉर्क में जो इस वक्त टेम्परेचर होगा अगले हफ्ते جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وہ یہ ہوگا کہ میں مجھے سگنل مل رہے ہیں کہ زیادہ لوگ جو ہیں نان الائن موومنٹ کے ممبران جو ان کے انوائز اور مندوبین جو یون جنرل اسمبلی میں ہوں گے وہ اسمبلی کے سیشن کے بعد جب چل آؤٹ کریں گے تو وہ امریکن سعودی اور قطریز کے پاس نہیں جائیں گے. سیریا کا کیس سٹڈی دیکھ کے کہ سیریا میں کس طرح سے تمام طاقتیں اکٹھی ہوئی تھیں سیریا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تاراج کرنے میں لیکن سب ناکام ہوئیں اور ایک واقعی ڈپلومیسی ود فورس اگریسو ڈپلومیسی جو چائنا اور رشیا کی وہ کامیاب ہوئی اور اس نے ایران کا آرگومنٹ اس کو سبسٹینشیٹ کر دیا کہ سیریا میں دہشت گرد ہیں جو کہ ریبلز ہیں. اب زیادہ لوگ جو ہیں وہ رشیا چائنا اور ایران کی جو ہے لیڈرشپ جو ہے وہاں جنرل اسمبلی میں ہوگی اس کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیں گے فیکٹ فائنڈنگ. اب یہ آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو سگنل اگلے ہفتے مل جائیں گے. میں آج بتا رہا ہوں ہفتہ پہلے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایرانی لیڈرشپ کو مل رہے ہوں گے وہاں رشیا کی اور چائنا کی اور سیرین لیڈرشپ کو جعفری جو امبیسڈر ہیں ان سے زیادہ لوگ مل رہے ہوں گے تاکہ انہیں پتہ ہے اب یہ ایک نئی طاقت کے طور پر ابھر آئیں گے. میں یہ ایرانی ڈپلومیسی کے بارے میں میں تھوڑا سا سجیسٹ کرنا چاہوں گا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کنٹمپرری ہسٹری انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ سجیسٹ کروں گا اگر مجھے کو سن رہے ہیں ان کی نان الائن موومنٹ کی جو لیڈرشپ وہاں پہ تہران میں کہ پلیز آپ کوشش کر رہے ہوں گے لیکن میری یہ ہے ایک ہمبل سجیسشن کہ یہ اب اس پلیٹ فارم کو یوز کریں جاپان چائنا رشیا اور جرمنی کو انوائٹ کریں کہ اس پہ وہ آئیں اور آ کے ان کے انٹریکشن یہ بڑھائیں تاکہ اگلے 2 برس کے اندر نان لائن موومنٹ کی اگلی لیڈرشپ جو ہے وہ وینزویلا کے پاس جانی ہے جی. 3 برس کے لیے تب تک اتنا ہوم ورک ہو جائے کہ وینزویلا بھی حق کا علم جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہے لیٹن امریکہ میں اور ساؤتھ امریکہ میں. دیکھیے کہ وہ بھی امریکہ کو اچھا نہیں بھاتا لیکن سب سے بڑی آئل کی پاور ہونے کے ناطے اس کی ایک اپنی پوزیشن ہے اکنامک پوزیشن ہے تو جی. اگلی لیڈرشپ جو 3 برس ان کی ان کو بھی ہیلپ ہو جائے گا یہ دو سال اگلے کے اندر ایران اگر اس ڈپلومیسی کو لے کے چلتا ہے کہ ہم نے نان الائن موومنٹ کو ایک اسٹرانگ پلیٹ فارم دے کے بنانا ہے اور اس پہ ان 4 کنٹریز کو لے کے آنا ہے اور اس کے بعد جو میں دیکھ رہا ہوں جو لیگ آف نیشن کا حال ہوا 1938 میں اسی طرح میں بھی یونائٹڈ نیشن کا جو فیوچر ہے مجھے اتنا تابناک اور اتنا جو ہے وہ برائٹ نظر نہیں آ رہا اگلے 5 سے 10 برسوں میں. یو این فیل ہو رہی ہے بہت ساری چیزوں میں ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے انٹرنل پریشر کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن اور یہ نہ ہو کہ یو این کا حال بھی لیگ آف نیشن کی طرح 10 برس کے بعد ہو جائے. لیکن میں چاہتا ہوں اس کے پہلے ایک پیرلل جو فورس ہے وہ نان الائن موومنٹ کا پلیٹ فارم وہ پرووائڈ کر سکتا ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کو ریپلیس کر سکتی ہے. اور یہ 120 یہ محکوم اقوام ہیں
جی.
یہ وہ پسے ہوئے طبقے ہیں جنہوں نے اپنی یہ ایک نان الائن بنائی موومنٹ اور آج یہ اکنامیکلی بھی بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور ان میں پولیٹیکل لیڈرشپ بھی بہتر آ رہی ہے
جی.
ان کی ڈپلومیسی بھی زیادہ سگیسٹی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایران کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ نان الائن موومنٹ کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے یہ اب آگے بڑھیں اور جب آگے بڑھیں گے تو ان کے ساتھ خود ہی قافلے بڑھتے جائیں گے اور یہ بہت بڑا ایک تنظیم بن کے سامنے ابھرے گی.
بہت بہت شکریہ اعجاز حسین صاحب. اور ناظرین ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے حیدر حسین صاحب سے جو اسلو میں مقیم ہے. حیدر حسین صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جناب شام کے بحران کے پرامن حل اور خطے کو ایک تباہ کن جنگ سے بچانے کے لیے ایران کی سفارتکاری کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس جو مسئلہ ہے شام کا اس کا ایک پرامن حل نکل آئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ قوتیں جو شام پر حملہ کر کے شام کو تباہ کر کے درپے ہیں وہ ان تمام کوششوں کو یعنی فیل کرنا چاہتی ہیں
جی.
اور اس سلسلے میں جو ابھی تازہ واقعات ہوئے ہیں ابھی آج کی جو تازہ مثال کے طور پر ڈیولپمنٹ ہے کہ روس کے جو وزیر خارجہ ہیں سرگے لوروف جو ہیں ان کا ایک بیان ابھی آج آیا ہے کہ امریکہ جو ہے مسلسل ان پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اندر جو چارٹر 7 ہے اس کے تحت ایک نئی قرارداد پیش کی جائے اقوام متحدہ میں اور شام پر جو ہے وہ حملے کا جواز پیدا کیا جا سکے. جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو کیمیکل ویپن کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جو یعنی تحقیقات سامنے آئی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اگر ان کے پاس ذرا سے بھی ثبوت ہوتے کہ اس میں شامی حکومت ملوث ہے تو وہ یقیناً وہ بڑے واضح طور پہ چلا چلا کے یہ کہتے اور مغربی قوتوں کو یہ جواز فراہم کر دیتے کہ بھائی یہ جو 21 اگست کا جو حملہ تھا کیمیائی حملہ اس میں شامی حکومت ملوث ہے. لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا لہٰذا انہوں نے ایسی گول مول رپورٹ بنا کے پیش کی تاکہ امریکہ بہادر بھی خوش رہے, سعودی عرب اور قطر اور ترکی وہ تمام افراد جو ان باغیوں کو ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی جواز مہیا ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک ایرانی حکومت کا تعلق ہے ایرانی حکومت کا جو رول رہا ہے وہ بہت مثبت رہا ہے اس حوالے سے کہ بھائی شام کا جو مسئلہ ہے وہ ایک اندرونی مسئلہ ہے اور اس کو مذاکرات کے ذریعے سے اس کا کوئی پرامن حل نکالا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی ملک کے اندر بیرونی ممالک سے یعنی یورپ سے اور شمالی افریقہ سے اور مڈل ایسٹ کے دوسرے ملکوں سے جہادی جو ہیں جب وہاں پہنچیں گے, یعنی حد یہ ہے کہ پاکستان تک سے جہادی جو ہیں وہ شام پہنچے ہوئے ہیں اور وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ القاعدہ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں, تو جب یہ صورتحال ہو تو ظاہر ہے کہ پھر مسئلہ جو ہے وہ مقامی نہیں رہتا, پھر وہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن جاتا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا جو یعنی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو رول پلے کیا جا رہا ہے وہ جو مشرق وسطی کی جو آمریتیں ہیں وہ ایک بڑا یعنی برا اور گندا رول پلے کر رہی ہیں. خاص طور پہ دیکھیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے یہ آفر کی جاتی ہے کہ امریکہ حملہ کرے اور اس کے تمام اخراجات جو ہیں وہ سعودی عرب اور قطر استعمال وہ اٹھائیں گے, تو یہ واضح کرتا ہے کہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ شام میں کوئی امن قائم ہو, اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے بشار الاسد کی جو حکومت ہے اس کا خاتمہ کیا جائے اور وہاں پہ اپنی مرضی کی ایک پٹھو حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے, ایک ایسی القاعدہ سلفی تکفیری حکومت قائم کی جائے جو اقلیتوں پر ظلم کرے. جو یعنی اب مطلب میں کئی دفعہ شام جا چکا ہوں اور جو میں نے وہاں دمشق میں جو صورتحال دیکھی ہے کہ وہاں اقلیتیں عیسائی مسلمان ساتھ ساتھ رہتے تھے وہاں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن ان دہشت گردوں نے جو دوسرے ملکوں سے تربیت لے کر آئے ہیں یہاں آ کے شام کے جو پرامن حالات تھے ان کو خراب کیا ہے. تو یہ حکومت اور یہ ان کو سب کو سرپرستی حاصل ہے مشرق وسطی کی آمریتوں کی, امریکہ کی, برطانیہ کی, فرانس کی اور ترکی کی. تو ایران کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور رشیا اور چائنا یہی 3-4 ممالک ہیں جو اس وقت یعنی کہنا چاہیے کہ ایک مثبت رول پلے کر رہے ہیں اس تمام قضیے کے اندر, اور ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ ایک پرامن حل اس مسئلے کا نکلے. اور جو مصر جو روس نے جو یعنی تجویز پیش کی کہ کیمیائی ہتھیار جو ہیں وہ شام جو ہے وہ اقوام متحدہ کے حوالے کرنے پہ تیار ہے, اور جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے ابھی کل کی بات ہے کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ شام نے اپنے تمام جو بھی ان کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں اس کی پوری فہرست جو ہے ان کے حوالے کر دی ہے. تو اس کے باوجود بھی یہ حکومتیں جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تراشنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے شام پہ حملہ کیا جا سکے, اس کا جواز پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے کہ اب ان کی کوشش تو یہی ہے کہ کوئی ایک بہانہ مل جائے تاکہ شام کے اوپر حملے کا جواز پیدا ہو سکے, لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے لیبیا پہ حملہ کیا تھا اس کا اثر انہوں نے دیکھیں کیا ہوا, اس کے بعد جہاں جہاں انہوں نے انٹرفیئر کیا عراق میں انہوں نے حملہ کیا تھا عراق کا دیکھیں اثر کیا ہوا ہے, افغانستان میں کیا ہوا ہے, تو بجائے مسئلے حل ہونے کے وہاں مسائل اور زیادہ گمبھیر ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شام کا کوئی پرامن حل نکل سکتا ہے تو وہ مذاکرات کے ذریعے سے ہی نکل سکتا ہے, اور اس میں جو روس چین اور ایران کی جو کوشش ہیں وہی میرے خیال ہے واحد حل ہے, وہی اپروچ ہے, وہی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی ایسے منطقی انجام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پر اس کا کوئی پرامن حل نکل سکے, ورنہ سوائے تباہی کے مزید انسانی جانوں کے ضیاع کے اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے. اس بہانے پر اس بہانے بنا کے کہ بھئی یہاں پہ شام میں جو ہے کیمیائی ہتھیار استعمال ہوئے ہیں جی ہاں یقیناً ہوئے, لیکن ثبوت اس بات کے موجود ہیں کہ یہ باغیوں نے کیے ہیں یہ دہشت گردوں نے کیے ہیں, کیونکہ شام ابھی روسی حکومت نے بڑے واضح طور پہ یہ پوری تفصیلات بیان کی ہیں کہ انہوں نے یہ ہتھیار جو ہیں وہ لیبیا کو دیے تھے اور لیبیا سے یہ ہتھیار جو ہیں وہ شام کے باغیوں کے ہاتھ لگے ہیں اور جس کے بعد یہ حملہ کیا گیا ہے.
جی بہت بہت شکریہ. جی کاظمی صاحب, جناب روس کے صدر اور دیگر رہنما اس بات پر مسلسل زور دے رہے ہیں کہ انہیں پورا یقین ہے کہ شام میں کیمیائی اسلحے دمشق حکومت کے مخالفین نے استعمال کیے ہیں. ایک طرف مغربی ممالک اور ان کے اتحادی ہیں جو اس بے بنیاد شک کی بنا پر کہ ممکن ہے کہ کیمیائی ہتھیار بشار اسد کی حکومت نے استعمال کیے ہوں, دمشق کو مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس پر دباؤ بڑھا رہے ہیں. دوسری طرف روس اور ایران ہیں جو اس یقین کا اظہار کر رہے ہیں کہ مخالفین نے یہ اسلحے استعمال کیے ہیں. ایک طرف یقین ہے, دوسری طرف شک ہے. اس صورتحال میں عالمی برادری کا منصفانہ موقف کیا ہونا چاہیے؟
جی ہاں، یہ مغربی ملکوں کا یہ رویہ رہا ہے مختلف دنیا کے معاملات میں، چاہے وہ ایران کا جوہری پروگرام ہو یا شام میں جو ابھی حالیہ جو کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال ہے وہ ہو، چونکہ وہ ہمیشہ شک وہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کو سیاسی طور پر سوٹ کرتا ہے، جو انہیں انہیں اپنی سیاست جس لائن پر لے کے جانی ہے اسی طرف وہ شک ظاہر کر کے اسی بنیاد پر یعنی بے بنیاد اپنے سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف جو روس، چین اور ایران ہیں، یہ بہت ہی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، باقاعدہ کچھ ثبوت بھی ایسے پیش کیے گئے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مخالفین جو دہشت گرد ہیں بشار الاسد حکومت کے، انہوں نے یہ ہتھیار استعمال کیے ہیں، اور ان ہتھیاروں کا سورس کیا ہے، منبع کیا ہے، وہ کہاں سے آئے ہیں، اس حد تک بھی کچھ ثبوت سامنے آئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر مغربی ممالک جس کے سربراہی امریکہ اور اسرائیل اور دوسرے مغربی ممالک، یورپین ممالک کر رہے ہیں، وہ اگر شک کی بنیاد پر ہی اپنی سیاست چلانا چاہتے ہیں تو دنیا کے سامنے ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو ان کی کوئی اہمیت، وہ ظاہر ہے وہ کم ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو خاص اور دلچسپ بات وہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ شک کی بنیاد پر جنگ کا ماحول بھی بنا رہے ہیں اور دوسری طرف وہی جنگ سے بچنے کے لیے بھی راستے بنا رہے ہیں، یعنی وہ اپنا روب دبدبا مفت میں بغیر کچھ خرچ کیے، بغیر اپنے فوجیوں کو ہلاکت میں ڈالے دنیا پر روب بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور سیاسی طور پر اپنے جو بقول ان کے دشمن ہیں ان کو بھی کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل عجیب حالت ہے، اور یہ حالت بالکل اس جگہ پہنچ گئی ہے کہ اب ان کے پاس محض دکھاوے کا غصہ کرنا ہی رہ گیا ہے، ان کے پاس نہ طاقت ہے نہ پیسہ ہے۔ جو حالات ہیں، جب کھل کر کے یہ کہتے ہیں کہ جنگ کا خرچ سعودی عرب دے گا، یعنی وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جنگ بھی کریں اور اس کو صنعت کے طور پر، انڈسٹری کے طور پر وہاں سے پیسہ بھی کمائیں، لیکن اب چونکہ خود امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر جنگ مخالفین ایک بڑی تعداد میں ہیں اور وہ شام کے خلاف جنگ کے حق میں نہیں ہیں، اس کی طرف سے بھی دباؤ ہے، اور اصل دباؤ تو ان کی اقتصادی بدحالی ہے، جو روزمرہ وہاں پر بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ تو یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک گاؤں کا چودھری ہے جو بغیر کسی خرچ کے اپنا روب بھی باقی رکھنا چاہتا ہے اور اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا میں اپنے آپ کو داروغہ بنا کر پیش کرتے رہنا چاہتے ہیں، لیکن اب ان کے پاس کچھ رہا نہیں ہے، اور جس طرح سے سفارتی طور پر، خاص طور پر ایران، روس اور چین، ان ممالک نے جو یہ جنگ سے بچانے کی کوشش کی ہے، کامیاب کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی مثبت اور دنیا کے لیے ایک اچھا قدم ہے، اور اس سے لاکھوں لوگوں کی جان بچے گی، میں ایسا سمجھتا ہوں۔
بہت بہت شکریہ اعجاز حسین صاحب۔ روس کے صدر نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کیمیائی ہتھیار مخالفین نے استعمال کیے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے اس کی جی بڑی ایک فلسافیکل سی، ایک قدیم زوروسٹرین زربل مسل ہے ایران سے جو کہ ایمرج ہوئی تھی
جی،
وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ وین دا واٹر رائزز دا فش ایٹ دا اینٹس اینڈ وین دا واٹر ریسیڈز دا اینٹس ایٹ دا فش۔ اردو میں یہ کہوں گا کہ جب سطح آب بلند ہوتی ہے تو مچھلیاں چونٹیوں کو کھانا شروع کر دیتی ہیں
جی،
اور جب سطح آب بالکل نیچے خشک سالی کی طرف چلی جاتی ہے تو وہی چونٹیاں پھر مچھلیوں کو کھانا شروع کر دیتی ہیں
جی۔
امریکہ، سعودی عرب اور قطر آج جو کچھ بو رہے ہیں، یہ جب تک پانی چڑھا رہا تو پھر مچھلیاں چونٹیوں کو کھائیں گی، اب پانی اتر رہا ہے، اب وہ پانی جب اتر جائے گا تو یہی چونٹیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ مچھلیوں کو کھانا شروع ہو جائیں گی۔ یہ میں ایک انالوجی اپلائی کر رہا ہوں فلسافیکل آپ کے کوشچن کے جواب میں
جی،
آپ اس سے سمجھ لیجئے میرا کیا مقصد ہوگا۔
جی حیدر حسین صاحب
جی
جناب، شام میں کیمیائی اسلحے استعمال ہوئے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، سوال صرف یہ ہے کہ ہتھیار کس نے استعمال کیے؟ دو فریق ہیں، شام کی حکومت اور اس کے مخالفین، عالمی سطح پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے یہ بات تو ہو رہی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ شام کی حکومت نے یہ اقدام کیا ہے تو کیا کیا جائے، کوئی یہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مخالفین نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟
وہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ہتھیار جو ہیں وہ انہوں نے ہی استعمال کیا، یعنی مخالفین نے یا باغیوں نے یا دہشت گردوں نے استعمال کیے ہیں، اور اس کے بارے میں جو روس نے جو نئی تحقیقات ہمیں ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب یہ 1960 کی دہائی میں یہ ہتھیار جو تھے وہ لیبیا کو دیے گئے تھے، اور لیبیا میں جب باغیوں کا قبضہ ہو گیا اور وہاں پہ قطر بھی اس میں آپ کو پتا ہے کہ پیش پیش تھا باغیوں کی حمایت میں، تو اب جو وہاں حکومت ہے وہ قطر کی حکومت سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں
جی.
تو اصل میں یہ ہتھیار جو ہیں وہ لیبیا سے باغیوں کے ہاتھ میں لگے ہیں، اور باغیوں نے ہی یہ ہتھیار استعمال کیے، لیکن وہ کیا اس لیے نہیں رہے کہ ظاہر ہے کہ باغیوں کو تو وہ خود اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں، اب یہ تو انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ امریکہ جو ہے وہ باغیوں کو اسلحہ بھی دے رہا ہے، جبکہ امریکہ میں جو حالیہ سروے ہوئے ہیں وہاں پر 80 سے 85% لوگ یہ اس بات کے مخالف ہیں کہ اسلحہ دیا جائے باغیوں کو، کیونکہ ہمارے پاس جو ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود ہیں کہ یہ باغی دہشت گرد جو ہیں یہ انتہائی میں کیا کہوں ظالم قسم کے لوگ ہیں جو انسانوں کو ذبح کرتے ہیں، بچوں کے سامنے ذبح کرتے ہیں، ویڈیو جو انسانی اعضاء کو چباتے ہیں، تو یہ ایسے دہشت گرد ایسے مطلب ظالم ترین لوگ ہیں، ان کو جو ہے امریکہ صاحب بہادر جو ہیں وہ اسلحہ اپلائی کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ خود امریکہ ان کی مذمت کریں؟ تو اس لیے یہ بات ایجنڈے پہ ہے ہی نہیں کہ اگر باغیوں نے یہ ہتھیار استعمال کیے ہیں تو کیا ہوگا، ان کی تو وہ کہتے ہیں نا اردو میں ایک مسئلہ ہے کہ پنچوں کا فیصلہ ایک طرف، پرنالہ تو یہیں گرے گا، تو آپ لاکھ کہتے رہیے، لاکھ چین اور روس اور ایران اور دنیا کے دوسرے جو آزاد ممالک ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ جناب یہ ہتھیار جو ہیں وہ شامی حکومت نے استعمال نہیں کیے، لیکن پرنالہ وہیں گرے گا جہاں امریکہ بہادر اور جہاں سعودی عرب اور قطر چاہتے ہیں۔ دیکھیے اس میں جو بڑی بنیادی چیز ہے، اس میں ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو کوئی نہیں پوچھ رہا، انٹرنیشنل میڈیا میں کسی شخص نے سوال نہیں پوچھا کہ جب شامی حکومت جو ہے وہ اس کو فتوحات حاصل ہو رہی تھی اور باغی جو تھے ان کو پسپا ہو رہے تھے
جی.
تو اور ایسے وقت میں جب اقوام متحدہ کے معائنہ کار شام میں موجود تھے، شامی سرزمین میں موجود تھے
جی.
اس وقت کون سی پاگل حکومت ہوگی کہ وہ کیمیکل ہتھیار استعمال کر کے ان کو یہ موقع دے گی کہ اقوام متحدہ کے معائنہ کار جو ہیں وہ ان کو یہ ثبوت فراہم کرے گی کہ آئیے اور ہمارے اوپر حملہ کیجئے کیونکہ ہم آپ کے سامنے ہی حملہ کر رہے ہیں، جبکہ ان کو فتوحات مل رہی تھی، جبکہ ہمیں یہ خبریں مل رہی تھیں کہ باغیوں کے اندر دہشت گردوں کے درمیان پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ایک طرف القاعدہ کے حامی لوگ ہیں، ایک طرف دوسرے گروپس ہیں جو آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، اس کے بعد شامی حکومت کو کیا مطلب فائدہ تھا کہ وہ اپنے ہی لوگوں پر جو ہے وہ کیمیکل ہتھیار کرے گی، اس وقت استعمال کرے گی جب اقوام متحدہ کے لوگ اس کی سرزمین پہ موجود ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں کسی شخص نے یہ سوال نہیں اٹھایا، یہ تمام جو غیر جانبدار میڈیا ہاؤسز ہیں جو اپنے آپ کو بڑے پروفیشنل بنتے ہیں، کسی صحافی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جان کیری صاحب سے یا ڈیوڈ کیمرون صاحب سے سوال کرتا کہ سرکار یہ تو فرما دیجیے کہ شامی حکومت اتنی بیوقوف تو نہیں ہو سکتی کہ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کی موجودگی میں اپنے ملک میں ان کو یہ موقع فراہم کرے کہ وہ ان کے سامنے کیمیائی ہتھیاروں کا حملہ کرے، یہ تو یعنی اس کے لیے تو کسی میرے خیال میں میٹرک پاس آدمی کو بھی اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں میڈیا میں کسی نے یہ سوال ریز نہیں کیا، تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ باغیوں سے کیوں پوچھ گچھ کریں گے جن کو وہ خود اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں، جن کو وہ پیسے دے رہے ہیں، جن کو ہر طرح کی کمک اور امداد دی جا رہی ہے، ہر طرح کی سپورٹ ان کو دی جا رہی ہے، جب سعودی عرب اور قطر اس بات پر تیار بیٹھے ہیں کہ آپ حملہ کیجئے، ہم پیسے دینے کو تیار ہیں، تمام اخراجات برداشت کرنے کو تیار ہیں، تو اس میں پھر وہ باغیوں پر تو سوال ہی نہیں ہو رہا نا، وہاں تو یہ ہے کہ بھائی ہاں ہتھیار استعمال ہوئے ہیں لیکن یہ شام نے کیے ہیں، یعنی یہ سوال نہیں ہے کہ یہ کس نے کیے ہیں، حالانکہ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ گول مول چھوڑ دیا، اسی لیے اگر ان کے پاس میرا پورا یقین ہے 100% میرا یقین ہے کہ اگر اقوام متحدہ کے تجزیہ نگاروں کے پاس 1% بھی ثبوت ہوتا کہ شامی حکومت نے ہتھیار استعمال کیے، آپ یقین کیجیے وہ اتنا اس پہ شور مچاتے اور اتنا وہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے کہ تمام مغربی طاقتوں کو اور مڈل ایسٹ کی آمریتوں کو یہ موقع ملتا کہ وہ شام پر فوراً حملہ کر دیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا لہٰذا اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ہی لوگوں نے کیے، ان دہشت گردوں نے، باغیوں نے، القاعدہ کے لوگوں نے کیے، تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، لہٰذا انہوں نے رپورٹ اس طرح پیش کی کہ جناب وہ استعمال تو ہوا ہے لیکن وہ زمین سے زمین پہ مارنے والے میزائل تھے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ شامی حکومت نے کیوں، تو یہ جو گول مول سے رپورٹ تیار کی گئی ہے یہ جواز فراہم کرنے کے لیے ہے، جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ آج سے 12 سال 10 سال پہلے عراق میں حملے کے لیے
بہت بہت شکریہ
تیار کی گئی۔
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حیدر حسین صاحب، اور اسی کے ساتھ ہم اعجاز حسین صاحب اور محمد احمد کاظمی صاحبان کے بھی شکر گزار ہیں۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔